بدھ یکم فروری کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی میں ایران سے تعلقات کشیدہ کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر کیا وہ سعودی عرب سے پہلے جیسے تعلقات بحال کریں گے؟ تجزیہ کار:
اتنی گرم جوشی نہیں آئے گی، مگر چونکہ ٹرمپ کا سب سے نمبر ون گول ہے وہ آئیسس کو تباہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے سعودی عرب کی اہمیت بڑھے گی.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے. سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلم ممالک پر لگائی جانے والی پابندی کی حمایت کی ہے. سعودی وزیر پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کے اندر حزب مخالف اور شہری حقوق کی تنظیموں کی جانب سے سپریم کورٹ کے جج کے لیے نیل گورسچ کو نامزد کرنے پر تنقید کا سامنا ہے. احوال سنیے عبداللہ فاروقی سے.
سعودی عرب کے وزیر تیل خالد الفلیح نے صدر ٹرمپ کے اقدامات کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ نئی امریکی انتظامیہ کے فوسل فیول کی جانب مثبت نقطہ نظر کو سراہتے ہیں اور یہ سابق صدر اوباما کی غیر حقیقی پالیسیوں سے بہتر ہے. انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کی سعودی عرب سے تیل نہ خریدنے کی دھمکی حقیقت میں نہیں بدلے گی. ادھر امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینیٹ کو کہا ہے کہ وہ امریکی عدالت عظمیٰ میں تعیناتی کے لیے نیل گورسچ کی جلد جلد منظوری دیں. تاہم ڈیموکریٹک پارٹی کے اہم رہنماؤں کی جانب سے امریکی کارکنوں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے سپریم کورٹ کی خالی نشست کے لیے نیل گورسچ کی نامزدگی پر شدید مخالفت سامنے آئی ہے.
اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ غرب اردن میں 3,000 مکانات پر مشتمل مزید یہودی بستیاں تعمیر. فلسطین نے اس فیصلے کی مذمت کی ہے. میں امونا میں غیر قانونی طور پر موجود آبادی کو خالی کرانے کی کارروائی کے دوران اسرائیلی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. انڈیا کے وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ میں 214.70 کروڑ کا مجموعی بجٹ پیش کرتے ہوئے دفاع کے شعبے میں 10% اضافے کا اعلان کیا ہے. احوال کے ساتھ ذیشان ظفر.
انڈیا کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے افراط زر کی شرح پر قابو پا لیا ہے. انڈین حکومت نے دفاعی بجٹ کے لیے 2,74,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں. اس رقم میں پینشن کے 86,000 کروڑ روپے شامل نہیں ہیں، جبکہ کسانوں کے قرض کے لیے 10,00,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. انہوں نے ٹیکس میں بھی رعایت کا اعلان کیا اور کہا کہ نوٹ بندی کی وجہ سے اس بار زیادہ ٹیکس جمع ہوا ہے. بجٹ میں معیاری تعلیم کے لیے کئی نئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے. حزب اختلاف کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے اسے مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں نوجوانوں کی نوکریوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے.
انڈین ریاست بہار کے ضلع مظفر پور میں گزشتہ 2 دہائیوں میں سینکڑوں بچوں کی موت کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان اموات کی وجہ لیچی میں موجود ایک کیمیکل ہے. یہ بیماری ہر سال مئی اور جون میں پھیلتی ہے اور صرف 2014 میں ہی 122 بچوں کی اموات اسی بیماری سے ہوئی. انڈیا اور امریکہ کے سائنسدانوں کی مشترکہ کوششوں سے پتہ چلا ہے کہ لیچی میں ہائپوگلائسین اے نامی زہریلا کیمیکل پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خالی پیٹ زیادہ لیچی کھانے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. ڈاکٹروں نے علاقے کے بچوں کو محدود مقدار میں لیچی کھانے اور اس سے پہلے متوازن غذا لینے کا مشورہ دیا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے تقریباً 900 اہلکاروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلم ممالک کے شہریوں اور پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کے حکم نامے کے خلاف اختلافی نوٹ پر دستخط کیے ہیں. سنیے نازش ظفر سے.
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ اختلافی نوٹ قائم مقام سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹام شینن کو ڈپارٹمنٹ کے ڈسینٹ چینل کے ذریعے جمع کرائے گئے ہیں. تاہم وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے کہا تھا کہ انہیں اس اختلافی نوٹ کے بارے میں علم ہے، لیکن وہ تمام افسران جنہیں اعتراضات ہیں وہ یا تو اس پالیسی پر عمل کریں یا اپنا استعفیٰ جمع کرا دیں. اس اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پالیسی غیر امتیازی سلوک اور انصاف پسندی جیسے امریکی اقدار کے منافی ہے. واضح رہے کہ اختلافی نوٹ اس صورت میں جمع کرایا جاتا ہے جب اہلکاروں کو کسی پالیسی سے اختلاف ہوتا ہے.
روس سے اطلاعات ہیں کہ 3 سائبر سیکیورٹی ماہرین پر غداری کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ان ماہرین پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیکھ کر روس سے غداری کی. یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ ان کی گرفتاری کیسے ہوئی، تاہم کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں افراد صدارتی انتخابات کے دوران روس کی ہیکنگ کے معاملے پر سی آئی اے سے رابطے میں تھے. ادھر افغانستان کے شمالی صوبے بلخ میں گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی ایک 23 سالہ خاتون نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ کیسے ان کے شوہر نے انہیں باندھ کر ان کے دونوں کان کاٹ دیے. ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ ان کے شوہر نے ایسا کیوں کیا. یہ کیا ماجرا ہے، سنیے ذیشان علی سے.
زرینہ نامی افغان خاتون کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ ہسپتال میں شدید صدمے کی حالت میں زیر علاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں جگایا اور پھر ان پر بلا اشتعال حملہ کر دیا۔ زرینہ نے اپنے شوہر کی فوری گرفتاری اور مقدمے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق زرینہ کے شوہر اس حملے کے بعد سے مفرور ہیں۔ واضح ہے کہ افغان حکومت کئی بار گھریلو تشدد سے خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے قوانین متعارف کروانے کی کوشش کر چکی ہے، تاہم صدر حامد کرزئی اپنے دور اقتدار کے دوران ان قوانین پر دونوں ایوانوں کی منظوری کے باوجود دستخط کرنے میں ناکام رہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جیسے آپ نے خبروں میں سنا، بھارت کے دفاعی بجٹ میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا آج پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اس وقت سیروین کا آغاز کرتے ہیں امریکہ کی بات سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مسلمان ممالک پر لگائی جانے والی پابندی کے حکم نامے پر عالمی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں سعودی عرب نے امریکہ کی حمایت کی ہے، وہیں ایران کی جانب سے تنقید سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ کو اس وقت ملک کے اندر بھی اہم فیصلوں پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حزب مخالف و انسانی اور شہری حقوق کی تنظیموں کی جانب سے سپریم کورٹ کے جج کے لیے نیل گورسچ کی نامزدگی بھی نہ صرف موضوع بحث ہے، بلکہ اس انتخاب پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلمان ممالک پر لگائے جانے والی پابندی کی حمایت کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر پیٹرولیم خالد الفلیح کا کہنا ہے کہ ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے جانے والے صدارتی حکم نامے کے تحت امریکہ کا پناہ گزینوں کا پروگرام معطل کر دیا گیا تھا، اور عراق، ایران، شام، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے شہریوں کی امریکہ آمد پر 90 روز کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ سعودی عرب کے وزیر پیٹرولیم خالد الفلیح نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیز تیل کی صنعت کے لیے اچھی ہیں اور ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ان کا کہنا تھا۔
سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور میرے خیال میں چاہے اقتصادی معاملات ہوں، باہمی تعلقات ہوں یا پھر جیو اسٹریٹیجک، سعودی عرب اور امریکہ کے لیے مل کر کام کرنا اور دنیا کے چیلنجز کا ایک ساتھ سامنا کرنا ناگزیر ہے۔
دوسری جانب ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکی صدر کے امیگریشن سے متعلق حکم نامے کی مذمت کی ہے۔ صدر روحانی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں سیاسی تجربے کی کمی ہے اور وہ امریکہ اور دنیا کے دیگر حصوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔
وہ لوگ جو سیاسی نظام کا حصہ نہیں رہے، جو بالکل نئے ہیں، ان کا تعلق ایک مختلف دنیا سے ہے۔ وہ شخص ایک مختلف دنیا میں رہا ہے اور اب سیاست میں قدم رکھا ہے۔ یہ ماحول ان کے لیے بالکل نیا ہے۔ انہیں اور ان کی انتظامیہ کو یہ بات سمجھنے میں دیر لگے گی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت تک وہ خود اپنے ملک اور دیگر ملکوں کو نقصان پہنچائیں گے۔
ادھر امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کو امیگریشن کے حکم نامے کے ساتھ کئی اور بھی محاذوں پہ مخالفتوں کا سامنا ہے، خاص کر جب امریکی صدر کی جانب سے سپریم کورٹ کے جج کے امیدوار کا نام پیش کیا گیا۔
آج میں جج نیل گورسچ کو نامزد کر کے امریکی عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر رہا ہوں۔
ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے نیل گورسچ کی نامزدگی کی حمایت سامنے آئی ہے، تاہم ڈیموکریٹک پارٹی کے اہم رہنماؤں کی جانب سے امریکی کارکنوں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے سپریم کورٹ کی خالی نشست کے لیے نیل گورسچ کی شدید مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما چک شومر کا کہنا ہے کہ انہیں جج گورسچ کی نامزدگی پہ شدید شکوک و شبہات ہیں، جبکہ میسیچوسٹس کی سینیٹر ایلیزابتھ وارن نے نیل گورسچ پہ الزام لگایا ہے کہ وہ امریکی کارکنوں کے مقابلے میں بڑی کمپنیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ افراد سپریم کورٹ کے باہر نیل گورسچ کی بطور سپریم کورٹ کے جج نامزدگی کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شہری حقوق کی تنظیم موو آن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینا گلانٹ کہتی ہیں،
آزاد عدلیہ در حقیقت ہماری جمہوریت کی بنیاد ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طاقت کے استعمال پر آزادانہ نظر رکھ سکے، تاہم سڑکوں پہ جاری تحریکوں سے یہ بات واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد کی جانے والی کوئی شخصیت ان کے طاقت کے استعمال پر آزادانہ نظر نہیں رکھ سکتی۔
خیال رہے کہ انتہائی متنازع قوانین، ریاستوں اور وفاقی حکومت کے درمیان تنازعات اور سزائے موت کی اپیلوں پر حتمی فیصلوں کا اختیار امریکہ کی عدالت عظمیٰ کے پاس ہے۔
تفصیل بتا رہی تھی نادیہ سلیمان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مسلمان ممالک پر لگائی جانے والی پابندی کے حکم نامے پر عالمی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے، لیکن سعودی عرب نے امریکہ کی حمایت کی ہے اور ایران کی جانب سے تنقید سامنے آئی ہے۔ اس پر میں نے بات کی امریکہ میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ کاروں کتاب دا اسلامک چیلنج اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے مصنف ڈاکٹر احسان احراری سے۔ ان سے پوچھا کہ سعودی عرب کی سابق صدر اوباما سے یہ شکایت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سعودی عرب کو چھوڑ کر ایران سے تعلقات بہتر کر رہے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب دوبارہ ویسے اتحادی بن جائیں گے جیسے کہ ماضی میں تھے؟
اتنی گرم جوشی نہیں آئے گی، اتنی گرم جوشی نہیں آئے گی، مگر دیکھیے چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سب سے نمبر ون جو ان کا جو آبجیکٹو ہے، جو گول ہے، وہ آئیسس کو تباہ کرنا ہے، اس کو ڈیفیٹ دینا ہے، وہ فوکس کی وجہ سے سعودی عرب کی اہمیت بڑھے گی۔ اس لیے کہ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر اتنی تنقید کی جا رہی ہے کہ اینٹی مسلم پالیسیز کے تعلق سے، تو کم از کم ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ سعودی پہ اگر فوکس دیں گے زیادہ اور اس طرح کے سمبالک جو اٹمپٹس لیں گے، جیسے فون کریں گے ان سے یہ کرتے رہیں گے، تو اس سے جو ہے سعودی امپریس ہو جائیں گے اور دنیا والوں کو بھی شاید کہنے کا یہ موقع ملے گا کہ ہاں یہ عرب ممالک کو چونکہ اہمیت دے رہے ہیں، یہ اینٹی مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ انالیسز غلط ہے، یہ کنکلوژن غلط ہے، مگر کم از کم ٹرمپ اور ان کے ٹاپ ایڈوائزر کی اگر سوچ ایسی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم ان کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے، اور سعودی کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس لیے کہ سعودی عرب بہت سارا ناراض تھا امریکہ سے پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں، کہ وہ سعودی کو لفٹ ہی نہیں دے رہے تھے، بالکل نظر انداز کر دے رہے تھے اس سعودی عرب کو، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور ٹیلرسن، جس کا میں نے ابھی نام تک نہیں لیا آپ سے، ریکس ٹیلرسن جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہونے والا ہے، اس کا بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہے آئل افیئرس میں، تو اس کے تعلق سے بھی سعودی امید کر رہے ہیں کہ ٹیلرسن کس کی ہونے کی وجہ سے شاید امریکہ زیادہ توجہ دے گا سعودی کی پہ، اور اس لیے سعودی نے یہ بھی اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے، ان کا جو 2020-30 کا جو پلان ہے، جس میں وہ تیل کی پالیسی سے ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں، اس کا سیل جو ہے، ان کے اسٹاک کا سیل نیو یارک میں ہوگا۔ ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے یہ بات مشہور کروائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب یہاں پہ اس کا سیل کروائے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہوگی، اور ایز این عرب لیڈر، ایز اے گلف لیڈر، اگر سعودی یہ پالیسی اختیار کرے گا تو ٹرمپ کو کہنے کا یہ موقع ملے گا، دیکھیے ہمارے دور میں کتنے تعلقات بہت قریب ہو رہے ہیں اور ہم سعودی کے قریب ہیں۔ مگر سعودی کی جو سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے، جو اسپیشل آپریشن میں جو دونوں نے دو تین دن پہلے جو اجازت دی ہے، آتھرائز کیا ہے وہ آپریشن، وہ بہت سعودی کے لیے بہت اہم نہیں ہے۔ اس وجہ سے وار، وہ یمن کی وار سعودی کے بڑے خلاف جا رہی ہے، تو سعودی عرب بہت پریشان ہے، ان کا تو نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ والا حساب سے، یمن جو ہے سعودی کی حالت میں وہ جیسے سانپ کی چچندر بنی ہوئی ہے، نہ اگلی جائے نہ نکلی جائے، تو اس میں ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہاں یہ آرڈر کہ اسپیشل فورسز اس میں حصہ لیں، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔
اچھا، ویسے صدر اوباما کے دور میں بہت کوششیں کی گئی تھیں ایران سے تعلقات بہتر بنانے کے، رابطے زیادہ کرنے کے، تو وہ اب کیا بنے گا جو امریکہ کے ایران سے تعلقات ہیں؟
دیکھیے امبر، ایران بہت اہم ملک ہے اس ایریا کا،
جی،
اور ایران کی ایک طرح سے اسٹریٹجک افیئرز میں فتح ہوئی ہے، جو سوویت اور ایرانین کے انوالومنٹ میں جو جس کی جو اہمیت ہے، وہ ٹرمپ یا ان کے انوائزر کو اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھیں گے وہ، تو ان کو اندازہ ہے کہ ایران کتنا اہم ملک ہے۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، اگر ایران آئیسس کے اوپر اتنا ہی فوکس ہے جتنا وہ پہلے رہا ہے، تو یہ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کے خلاف نہیں جائیں گے، کم از کم وہ ظاہر ہے کوئی بہت ہی گرم جوشی کے بیانات نہیں دیں گے ایران کے خلاف، مگر وہ ایران کے خلاف بھی نہیں جائیں گے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں حالانکہ انہوں نے ایران کی سٹیزن کا بین کیا ہے یہاں پہ, ایران کو زیادہ غم و غصہ اظہار نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا رول عراق میں اتنا اہم ہے, ایران کا رول سیریا میں اتنا اہم ہے کہ امریکہ اس کو نظر انداز کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پوٹن کے اتنے قریب ہیں اور کہ ہر کوئی یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہر کسی نے کہ امریکہ اور روس کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے خصوصاً سیریا کے تعلق سے, تو ایران کا اس کے ساتھ رول بہت ہی بڑھ جائے گا, اس لیے کہ ایران اور رشیا بہت قریب ہیں, الائز بن گئے ہیں اس معاملے میں. اور آف کورس ٹرکی ہے جو کہ ہمارے آج کا ٹاپک نہیں ہے, مگر ایران کا رول بہت اہم ہے اور سعودی کو اس کا اندازہ ہے, اور سعودی کا کوئی رول رہا ہی نہیں عراق کے اندر. حالانکہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا سو کال مارڈ فورسز کو سیریا میں, مگر چونکہ پریزیڈنٹ اوباما نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی تھی زیادہ, اب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اس پہ توجہ دے, مگر ابھی اس کے تعلق سے کہنا مشکل ہے, اس لیے کہ امریکہ کی پالیسی گلف اسٹیٹ کے تعلق سے مڈل ایسٹ کے تعلق سے ڈیولپ ہوئی ہی نہیں ہے. دو ہی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں, دو ہی چیزیں ڈکلیئر ہوئی ہیں یا تین چیزیں کہ آئی سی ایس کے خلاف بہت ہی دی جائے گا امریکہ, اور اسرائیل کو بہت اہمیت دی جائے گی, اور جو ہے سیریا کے اوپر رشیا کو زیادہ اہمیت دی جائے گی سالوں سے. تو یہ مکسڈ بیگ آف ریزلٹس جو ہیں ہو رہے ہیں فی الحال.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار اور کتاب دی اسلامک چیلنج اینڈ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس کے مصنف ڈاکٹر احسان احراری. امریکی صدر ٹرمپ نے سینٹ سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد سپریم کورٹ کے لیے نامزد کیے گئے جج نیل گورسچ کی تقرری کی توثیق کر دے. امریکی سپریم کورٹ کی خالی نشست بھرنے کے سارے معاملے اور اس سے جڑی سیاست پر بات کرنے کے لیے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائی اس وقت واشنگٹن سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں. برجیش, پہلے تو یہ جو نامزد جج ہیں ان کے بارے میں بتائیے, یہ ہیں کون؟
دیکھیں, گزشتہ 25 برسوں میں نیل گورسچ سب سے کم عمر کے جسٹس ہوں گے اگر کانگریس سے ان کے نام کی منظوری مل جاتی ہے. ہارورڈ اور آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے اور کنزرویٹو مانے جاتے ہیں, اور ریپبلکنز نے ان کی تقرری پر خوشی کا اظہار کیا ہے, لیکن ڈیموکریٹس نے ان کے خلاف جانے کا اعلان کرتے ہوئے سینٹ میں ان کی منظوری روکنے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے. کل شام میں بھی کافی ساری تحریک ہوئی سپریم کورٹ کے باہر, اور غور طلب ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس کی یہ جگہ ایک برس سے خالی تھی, اور صدر اوباما نے جس امیدوار کا نام بھیجا تھا کانگریس کو, ریپبلکنز نے ان سے ملاقات تک کرنے سے انکار کر دیا تھا, یہ کہتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے جج کی تقرری پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے اور اتنا اہم فیصلہ نئے صدر کو کرنا چاہیے, نہ کہ اس صدر کو جو کرسی چھوڑ رہے ہیں. اور ڈیموکریٹس میں اس بات کا خاصا غصہ ہے.
اچھا برجیش, ویسے یہ تھوڑی سا اس پہ بات کریں, اتنا متنازع بنا ہے یہ, امریکی سپریم کورٹ کے جج کی تقرری جو ہے وہ کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے؟ کیا وہ فور لائف ہوتی ہے اس لیے, یا کوئی اور بھی اس سے جڑے مسائل ہیں؟
ایک تو وجہ ہوتی ہے کہ فور لائف ہوتی ہے, جو آپ نے ایک بار جس کو وہاں بٹھا دیا وہ پھر وہ آپ برسوں تک وہاں وہ بنے رہیں گے. لیکن سپریم کورٹ میں جو 9 ججوں کا بینچ ہوتا ہے, ابھی 4 ایسے ہیں جن کا رجحان آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبرل ہے اور 4 ہیں جو کنزرویٹو ہیں. اگر 5واں کنزرویٹو آ جاتا ہے تو پھر وہ موضوعات جو ریپبلکنز اور کنزرویٹوز کے ایجنڈے پر ہیں ان پر فیصلے ان کے حق میں جا سکتے ہیں. خاص طور سے ابارشن کی بات کر لیں, بندوق رکھنے کا حق ہو, ہم جنس پرستوں کے حق ہو, ٹرانسجینڈرز کے حق ہو, سزائے موت پر جو بحث چل رہی ہے, ان معاملوں پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان خاصے اختلافات ہیں, اور ممکن ہے کہ خاص طور سے ابارشن کا جو قانونی حق ہے 1972 کے رو ورسز ویڈ فیصلے کے مطابق اسے بدلنے کی کوشش ہو سکتی ہے. نیل گورسچ کی اس پر کس طرح کی سوچ ہے یہ فی الحال واضح نہیں ہے, لیکن سینٹ میں انہیں 60 ووٹ چاہیے ہوں گے اور ریپبلکنز کے پاس 52 ووٹ ہیں, تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہ 8 ڈیموکریٹس کو اپنی طرف کھینچ پاتے ہیں یا نہیں.
چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تفصیل بتانے کا بہت شکریہ. یہ تھے واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک پاکستان کے ساتھ تعلقات سے متعلق واضح پالیسی نہیں دی ہے. صدر ٹرمپ کے غیر یقینی اور جارحانہ رویے کو پاکستانی پالیسی ساز اچھا شگون نہیں مان رہے. اکثر حکومتی اہلکار, سفارتی تجزیہ نگار اور عام شہری کی توجہ اسی پر مرکوز ہے کہ وہ ماضی کی طرح کبھی کیرٹ اور کبھی سٹک کی پالیسی میں سے کس کا استعمال زیادہ کریں گے. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ.
ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدارت کی کرسی میں پہلے 12 دنوں نے دنیا بھر میں کافی ہیجان پیدا کیا ہوا ہے۔ 7 مسلمان ممالک کے ویزوں پر پابندی کا فیصلہ اور دنیا کو اسلامی دہشت گردی سے چھٹکارا دلانے کے ان کے عزم کو شدت پسندی سے پہلے ہی متاثرہ ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی دہشت گردی کو کسی ملک یا مذہب سے جوڑنے سے خوش نہیں، تاہم تمام مسائل کے مشترکہ حل کے لیے تعاون کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ کہتے ہیں،
ہم نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توقع کر رہے ہیں۔ ہمارا امریکہ کے ساتھ ایک طویل تعلق ہے۔ ہمارے درمیان وزارتی سطح پر ایک جامع مذاکرات جیسے اسٹریٹیجک ڈائیلاگ نامی نظام موجود ہے۔ اس کا ایک اجلاس گزشتہ برس ہوا اور 2013 سے تواتر کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں۔
صدر ٹرمپ کی پاکستان کے بارے میں پالیسی ابھی واضح نہیں۔ ابتدائی دنوں میں وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر ایک غیر معمولی طور پر بے تکلف گفتگو کو پاکستان کے لیے مفید سمجھا جا رہا تھا، لیکن مختلف اوقات میں مختلف اشارے ملے ہیں۔ پاکستان میں ٹرمپ کے بھارت کی جانب جھکاؤ کو بھی پسند نہیں کیا جا رہا ہے۔ عسکری تجزیہ نگار کرنل ریٹائرڈ انعام اللہ خان کہتے ہیں،
ٹرمپ نے کافی سائیڈ لی ہے انڈیا کی، کافی جھکاؤ ہے ادھر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں الحمدللہ اپنی فوج پہ یقین ہے۔ ہاں یہ جو کر رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ، اکنامیکلی یہ ہمیں ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہ اپنی نیوکلیئر جو ہے وہ رول بیک کرنا چاہیں۔
کیا امریکہ پاکستان پر اقتصادی یا ویزوں کی پابندی عائد کر سکتا ہے؟ اس بارے میں کرنل ریٹائرڈ انعام اللہ خان کا موقف یہ تھا،
انہوں نے ہمیں کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمیں یوز کیا لیکن ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری پالیسیز غلط تھی۔ اگر ایران کی طرح ہم ڈٹ جاتے کیا ہوتا؟ روٹی ہم کھاتے، سوکھی روٹی کھا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اگر ویل ہو تو۔
اگرچہ حکومت پاکستان نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی کے فیصلے کو کسی بیرونی دباؤ سے مبرہ قرار دیا ہے، لیکن اکثر تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ اس کا تعلق امریکی قیادت میں تبدیلی سے ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا ماضی کے برعکس پاکستان کو اب شدت پسندی کے خلاف واضح نتائج نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر دکھانے ہوں گے؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
تو پاکستان کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر میں نے بات کی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر گہری نظر رکھنے والے شجاع نواز سے۔ ان سے پوچھا کہ اب بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب یعنی پاکستان اور امریکہ میں ایک طرح کا ڈسکمفرٹ، خدشات کا احساس ہے، تو کیا یہ صرف خدشات ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس عوامل ہیں؟
میرے نزدیک تو کافی خدشات ہیں اور ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے کیمپین کے دوران جو باتیں کہی تھیں ان کی فہرست انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اس پہ آپ وہ چیک آف کر رہے ہیں، اور اس فہرست میں پاکستان اور افغانستان کا بھی نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی جو 7 مسلمان ممالک پہ پابندیاں انہوں نے عائد کی ہیں امیگریشن کے حوالے سے، اس کے بعد کافی سوالات کھڑے ہوئے ہیں پبلکلی افغانستان اور پاکستان کے بارے میں، اور انتظامیہ کا جواب یہ تھا کہ ان پہ بھی غور ہو رہا ہے اور جلد ہی کچھ فیصلے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے خدشات جو ہیں وہ کافی بجا ہیں۔
اچھا، ویسے شجاع نواز صاحب، عام طور پر ماضی میں ریپبلکن انتظامیہ کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، تو اس مرتبہ ایک مختلف صورتحال کیوں نظر آ رہی ہے؟
وہ اس لیے کہ یہ انتظامیہ افغانستان کی پالیسی ابھی تک ان کی ظاہر نہیں ہوئی کہ کیا ہوگی، آیا کہ یہ افغانستان کی مدد کرتے رہیں گے یا افغانستان سے انخلا ہوگا اور جلد ہوگا۔ اگر وہ ہوا تو پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت بہت کم ہوگی۔ اب تک اور اس سے پہلے اوباما انتظامیہ کے دوران امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، اور اسی لیے کافی چیزیں جو امریکہ کو پسند نہیں تھی، مثلا یہ کہ پاکستان فرق دکھا رہا تھا افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے درمیان، وہ انہوں نے اس کو سامنے نہیں لائے اور تعلقات قائم رکھے۔ اب وہ ضرورت میرے نزدیک وہ ضرورت اب بہت کم ہو گئی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ پاکستان نے جو فاتح میں خاص طور پہ بارڈر کے علاقے میں جو فوج نے اقدامات کیے ہیں وہ تمام ملک میں بھی ویسے ہی اقدام کریں تاکہ ملک بھر میں پاکستان کو اپنی خود غرضی اور خودداری سے کام لینا چاہیے تاکہ جہادی گروپس جو ہے ان کو ڈسارم کریں، ڈی ریڈیکلائز کریں اور جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو ریفارم کریں، تعلقات خراب ہوں گے
تو یہ مناسب ہوگا کہ غیر رسمی جو روابط ہیں، رابطے ہوتے ہیں، انفارمل کانٹیکٹس، وہ کیے جائیں؟
جی وہ ہوں گے ضرور، اور وہ سیاسی سطح پہ ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کانٹیکٹس جو ہیں وہ قائم ہیں ابھی تک، کیونکہ ملٹری ریلیشن شپ خاص طور پہ امریکہ اور پاکستان کی کافی مضبوط رہی ہے اور ابھی بھی ہے. اس میں بہت سی ٹریننگ آتی ہے، ہر سال پاکستان سے 200 سے زائد افسر امریکہ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اور یہ پاکستان کے بہترین افسران میں شامل ہوتے ہیں.
یہ تھے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر گہری نظر رکھنے والے شجاع نواز، جن کا تعلق اٹلانٹک کاؤنسل کے ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ سے ہے. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
پاکستان اور ایران کے درمیان ڈیوس کپ ٹینس کا مقابلہ جمعے سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے. پاکستان 12 سال کے طویل عرصے کے بعد ڈیوس کپ مقابلے کی میزبانی کر رہا ہے. پاکستانی اسکواڈ میں اسام الحق، عقیل خان، عابد علی اکبر اور عابد مشتاق شامل ہیں. ایران کو شکست دینے کی صورت میں پاکستان کا اگلے راؤنڈ میں مقابلہ ویتنام یا ہانگ کانگ کے میچ کے فاتح سے ہوگا. بھارت اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج بنگلور میں تیسرے اور آخری T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. انگلینڈ نے کانپور میں پہلا میچ 7 وکٹوں سے جیتا تھا، جبکہ بھارت نے ناگپور میں 5 رن سے کامیابی حاصل کر کے سیریز برابر کر دی تھی. جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے بھی آج ڈربن میں کھیلا جا رہا ہے. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل نیپیئر میں کھیلا جائے گا. آکلینڈ میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میں نیوزی لینڈ نے 6 رن سے کامیابی حاصل کی تھی. ویسٹ انڈین آل راؤنڈر آندرے رسل کے وکیل پیٹرک فاسٹر نے کہا ہے کہ ان کے موکل پر 1 سالہ پابندی کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آندرے رسل صاف شفاف ہیں اور انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. واضح رہے کہ رسل پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 1 سالہ پابندی عائد کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ 9 فروری سے شروع ہونے والی پاکستان سپر لیگ کے علاوہ کئی دوسرے ایونٹس میں حصہ نہیں لے سکیں گے. انگلش پریمیئر لیگ میں آج مینچیسٹر سٹی کا مقابلہ ویسٹ ہیم سے اور مینچیسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ ہل سٹی سے ہو رہا ہے. پوائنٹس ٹیبل پر چیلسی کی برتری بدستور قائم ہے. گزشتہ رات اس کا لیورپول سے میچ 1-1 سے برابر رہا، جس کے بعد چیلسی اور دوسرے نمبر کی ٹیم ٹاٹنہم کے درمیان 9 پوائنٹس کا فرق ہے. اسپینش لیگ میں آئندہ سال سے ویڈیو ریفریز کو متعارف کرائے جانے کا امکان ہے. لالیگا کے صدر کا کہنا ہے کہ ویڈیو ریفریز کے طریقہ کار پر پچھلے 8 ماہ سے کام جاری ہے، اور اگر فیفا نے اس کی منظوری دے دی تو آئندہ سال جولائی سے اس پر عمل درآمد ہوگا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. بھارت میں آج ملک کا سالانہ بجٹ پیش کیا گیا. کارپوریٹ ٹیکس، انکم ٹیکس میں کچھ رعایت کی گئی ہے، لیکن اور زرعی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر توجہ بھی مرکوز کی گئی ہے، لیکن ساتھ دفاعی بجٹ میں 10% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کی تفصیل سنیے گا سیربین میں آگے چل کر، لیکن اس وقت خبروں کا وقت ہوا ہے. سنا رہی ہیں فرحت جاوید.
سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلم ممالک پر لگائی جانے والی پابندی کی حمایت کر دی ہے. سپریم کورٹ کے جج کے لیے نیل گورسچ کی نامزدگی پر ڈونلڈ ٹرمپ کو حزب مخالف اور شہری حقوق کی تنظیموں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے. روس میں 3 سائبر سیکیورٹی ماہرین پر غداری کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ان پر الزام ہے کہ وہ امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی ہیکنگ کے معاملے پر سی آئی اے سے رابطے میں تھے. اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ غرب اردن میں 3,000 مکانات پر مشتمل مزید یہودی بستیاں تعمیر کرے گا. ایران کے وزیر دفاع نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کے تجربے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نیوکلیئر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. انڈیا کے وزیر خزانہ نے مجموعی بجٹ پیش کرتے ہوئے دفاع کے شعبے میں 10% اضافے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت میں آج ملک کا سالانہ بجٹ پیش کیا گیا. اس میں کارپوریٹ ٹیکس اور انکم ٹیکس کے بعض زمروں میں کچھ رعایت کی گئی اور زرعی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی. اس میں ملک کے دفاعی اخراجات میں 10% کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ حکومت کے مجموعی اخراجات کا تقریباً 13% ہے. دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی فوج کے لیے جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان کی خریداری کر رہا ہے جس کے لیے اسے بڑے دفاعی بجٹ کی ضرورت ہے. دلی سے سنیے شکیل اختر کی رپورٹ.
بھارت کی پارلیمنٹ میں وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے ملک کا عام بجٹ پیش کیا.
The total expenditure of the budget 2017-18.
ارون جیٹلی کہہ رہے تھے کہ میں 2017-18 کے مالی سال کے لیے 21,47,000 کروڑ روپے کے اخراجات کا بجٹ پیش کرتا ہوں. یہ بجٹ 3 مہینے قبل 501,000 روپے کے نوٹوں پر لگائی گئی بندش کے بعد پیش کیا گیا ہے. جیٹلی نے کہا کہ اس بندش سے ملک کی معیشت سے کالا دھن ختم کرنے میں بہت مدد ملی ہے. انہوں نے 2.5 لاکھ روپے سے 5 لاکھ روپے تک کی انکم پر 10% کے ٹیکس کو گھٹا کر 5% کر دیا. 50 کروڑ روپے تک کے ٹرن اوور پر بھی کارپوریٹ ٹیکس میں 5% کی کمی کی گئی ہے. بجٹ میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ توجہ زرعی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر مرکوز کی گئی ہے. حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے بجٹ کو مایوس کن قرار دیا. راہل گاندھی کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے. ملک روزگار کے مسئلے کو کیسے حل کرے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے. کوئی تصور نہیں ہے, کوئی آئیڈیا نہیں ہے. کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم تو اس بجٹ میں بڑے بڑے منصوبوں کے اعلانات کی توقع کر رہے تھے لیکن یہاں تو کچھ نکلا ہی نہیں. اس بجٹ میں دفاعی اخراجات میں 10% سے زیادہ کا اضافہ کیا گیا ہے.
فار ڈیفینس ایکسپینڈیچر ایکسکلوڈنگ پینشنز آئی ہیو پرووائڈڈ اے سم آف.
وزیر خزانہ ارون جیٹلی کہہ رہے تھے کہ میں دفاعی اخراجات کے لیے 2,74,000 کروڑ روپے کی رقم مختص کرتا ہوں. اس میں 86,000 کروڑ روپے ہتھیار اور جنگی ساز و سامان خریدنے پر صرف ہوں گے. دفاع کے لیے تقریباً 40 ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں. یہ رقم حکومت کے تمام اخراجات کا تقریباً 13% ہے. بھارت گزشتہ کئی برس سے اپنے دفاعی اخراجات میں اوسطاً 10% کا اضافہ کر رہا ہے. دفاعی تجزیہ کار کموڈور ادے بھاسکر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
الگ الگ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الوکیشن ہوتی ہے. اس کا کوئی ایسا گولڈن یعنی کہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. کچھ ایسے دیش ہیں جیسے مان لیجیے اداہرن کے لیے امریکہ ہے. امریکہ کا تلنا خیر ہم بھارت کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں یا باقی دیشوں کے ساتھ نہیں, پر میں کیول اداہرن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر دیکھیں گے سنکھیا میں وہ قریب 650 سے لے کے 700 بلین ڈالر کے آس پاس ہے. اس سندربھ میں بھارت کا جو ایلوکیشن ہے وہ قریب 40 بلین ڈالر ہے. تو اس سے آپ کو ایک پریپیکش ملتا ہے کہ بھارت کہاں پہ ہے.
کئی برس سے بھارت اپنی بحریہ, فضائیہ اور بری فوج کے لیے جدید ترین ہتھیار اور ساز و سامان خرید رہا ہے. ادے بھاسکر کا کہنا ہے کہ بھارت کو اپنی سرحدوں پر زبردست چیلنجز کا سامنا ہے.
سامرک جو ماحول ہوتا ہے ہر ایک دیش کا الگ الگ ہوتا ہے. ہمارے لیے ایک پرکار سے بہت ہی ایڈورسیریل اسٹریٹیجک ریجن ہے ہمارا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا چین ہمارے لیے ایک کافی بڑا چنوتی ہے. انریزالوڈ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے, اور جہاں تک پاکستان کے ساتھ ہے ہمارے 3-4 جنگ ہوئے ہیں. جو بھی ہمارے پردھان منتری ہوں دائت یہ بنتا ہے کہ وہ دیش کا سرکشا کریں.
بھارت کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ جنگی ہتھیار خریدنے والے ملکوں میں ہوتا ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے حافظ محمد سعید کی نظر بندی سے متعلق بیان پر رد عمل ظاہر کیا ہے. کہا ہے کہ پاکستان کو حافظ سعید سے متعلق حالیہ اقدامات پر بھارت سے توثیق یا تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنیے شمائلہ جعفری سے.
وزارت داخلہ کے ترجمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے یہ اقدامات جماعت الدعویٰ کے حوالے سے دسمبر 2008 میں پیش کی جانے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں کیے ہیں۔ پاکستان نے یہ رد عمل جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید کی نظر بندی پر انڈیا کی وزارت خارجہ کے بیان پر ظاہر کیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ جب تک پاکستان صحیح معنوں میں شدت پسند عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تب تک یہ یقین کرنا مشکل ہوگا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف واقعی سنجیدہ ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان پہلے بھی حافظ سعید کو اسی طرح نظر بند کر چکا ہے۔ انڈیا کے بیان پر اپنے رد عمل میں پاکستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انڈیا حافظ سعید کی سیاسی سرگرمیوں کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک جمہوری معاشرہ ہے جہاں عدلیہ آزاد، خود مختار اور شفاف فیصلے کرتی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر انڈیا اپنے الزامات کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حافظ سعید کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کرے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی شمائلہ جعفری سے۔ ادھر اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا، جہاں دارالحکومت کوئٹہ اور دیگر متعدد علاقے حالیہ برف باری اور بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد روزانہ امدادی اشیاء کے حصول کے لیے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر جمع ہوتی ہے۔ کوئٹہ اور دیگر متاثرہ علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ امدادی اشیاء نہ ملنے کی وجہ سے وہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
آج بھی خواتین اور مردوں کی ایک بڑی تعداد ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے دفتر کے باہر جمع تھی، وہ امداد کے منتظر تھے، جبکہ گزشتہ روز بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع رہی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے گھر اور رہائش گاہیں بارشوں اور برباری سے متاثر ہوئی ہیں۔ ان کو یہ شکایت تھی کہ ان کو صحیح معنوں میں امدادی اشیاء فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔
جی اس میں دال ہے اور نمک کے، بس ایک چھوٹا سا کمبل ہے، بس یہی ہے اس میں سے کوئی خاص چیز نہیں ہے، نہ آٹا ہے نہ گھی ہے، اس میں کچھ بھی خاص چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ جگیوں ہیں، جگیوں میں گر گئے ہیں، گھر میں پانی آنے لگا ہے، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے، ہم لوگ سامان بھی نہیں، اتنا خاص بستر بھی نہیں، اتنا خاص کچھ بھی نہیں۔
حالیہ بارشوں سے کوئٹہ شہر کے متعدد نواحی علاقے متاثر ہوئے ہیں، ان میں ہزار گنجی میں نیو کاہان کا علاقہ بھی شامل ہے۔ اس علاقے کے مکینوں کو بھی یہ شکایت ہے کہ ان کو مدد فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ ضلع کوئٹہ کے علاوہ کلات، مستونگ، قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور پشین کے بھی متعدد علاقے بارشوں اور برباری سے متاثر ہوئے ہیں۔ کلات قلعہ کے منگیچر سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی رہنما علی احمد نے فون پر بتایا کہ بارشوں سے منگیچر کے کئی علاقے متاثر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کو مناسب امداد نہیں ملی۔
برف باری اور بارش سے خالق آباد پوری طرح متاثر ہو چکا ہے اور خالق آباد میں اس وقت کافی مشکلات ہیں۔ دوسری طرف سے سرکار کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔
ضلع مستونگ کے علاقے دشت سے تعلق رکھنے والے کونسلروں نے بھی آج کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے دشت میں متاثرین کو فوری طور پر امداد کی فراہمی کی درخواست کی۔
اور مکان جو گری ہوئے ہیں وہ بھی آپ صحافیہ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ آئے خدا را آپ وزٹ کریں، آپ ہمارے یہ میموری چیک کر لے کیا نقصانات ہوئے۔ دس دن سے پٹواریوں کو اتنا ٹائم نہیں ملتے، میں ایک دن کا وزٹ پر نکلا ہوں، تقریباً 100 گھر سے زیادہ میں نے خود ہی وزٹ کر کے، ان کی تصویریں میرے ساتھ ہیں۔ خدا را آپ کوریج دے دو، ہمارا آواز آگے پہنچا دو، ہم لوگ بے بس ہیں، مجبوری سے یہاں آتے۔
دوسری جانب قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل اسلم ترین نے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے دفتر کے باہر میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح کوئٹہ شہر میں بھی متاثرین کو امدادی اشیاء فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور ادھر پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کے ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں بروغل میں شدید برف باری سے 1400 گھرانوں کا رابطہ ایک ہفتے سے ملک کے دیگر شہروں سے منقطع ہے، لیکن حکومت یا مقامی انتظامیہ نے ان تک پہنچنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ محکمہ موسمیات نے سنیچر اور اتوار کے روز مزید بارشوں اور برف باری کی پیشین گوئی کی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
اس علاقے میں حالیہ دنوں میں کوئی 8 سے 10 فٹ تک برف پڑی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ برف 80 کلومیٹر تک پڑی ہے، جس وجہ سے گاڑی تک پہنچنے کے لیے انہیں 4 سے 5 روز تک پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد وہ ضلع چترال پہنچ سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں بروگل کے یونین کونسل کے ناظم امین جان تاجک چترال پہنچے، جہاں سے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ علاقے میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت پائی جاتی ہے۔
نہیں ابھی تک جو ہے نا، ابھی تک میں چترال میں خود چل کے 4 دن سفر کر کے یہاں پہ میں پہنچ گیا چترال میں۔ میں چترال میں آ کے سارے انتظامیہ اور سارے لوگوں سے میں نے رابطہ کیے کہ راستے بند ہے، ادویات نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا کوئی سن نہیں رہے۔ مسئلہ یہ ہے،
امین جان تاجک کے مطابق علاقے میں 3 سے 4 دیہات ہیں جہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے، صرف ایک ڈسپنسری ہے لیکن وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اس ڈسپنسری میں ادویات ختم ہو چکی ہیں، بارشوں اور برف باری سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، جبکہ خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ مقامی صحافی شاہ مراد بیگ نے بی بی سی کو بتایا کہ بروگل کا علاقہ چترال سے کوئی 250 کلومیٹر دور شمال میں پاک افغان سرحد پر واقع ہے۔ اس علاقے میں گیس یا لکڑی نہیں ہے جس سے لوگ اپنے مکان گرم رکھ سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال چترال اور اس کے دیگر علاقوں میں معمول سے ہٹ کر بارشیں اور برف باری ہوئی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ہی حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے احاطے میں موجود مختلف یونیورسٹیوں میں آئس نامی نشے کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سنیے پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
پشاور پولیس کے ایس ایس پی آپریشنز سجاد خان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ چند دن پہلے ان کی بعض یونیورسٹیوں کے طلباء تنظیموں سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں اس نشے کے روک تھام کے سلسلے میں تفصیل گفتگو کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے یہ نشہ اب بعض پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز کے ہاسٹلوں میں بھی پہنچ چکا ہے، جہاں اس کے استعمال کرنے والوں میں حیران کن طور پر طالبات بھی شامل ہیں، تاہم انہوں نے نشہ کرنے والے طلباء کی تعداد نہیں بتائی۔ پولیس افسر نے انکشاف کیا کہ آئس کی بڑی مقدار افغانستان سے پاکستان سمگل ہو رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایران اور چین سے بھی یہ نشہ مختلف طریقوں سے یہاں پہنچ رہا ہے۔ سجاد خان:
ہم جو ہے اس کو ذرا زیادہ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں، چونکہ اسٹوڈنٹس میں بھی یہ نشہ پہنچ چکا ہے، تو اس میں ہم نے ایک تو یہ کہ ایک کیمپین شروع کیا ہوا ہے، جو پیڈلرز ہیں، جو اسمگلرز ہیں، ان کے خلاف اویئرنیس کیمپین بھی ہم چلا رہے ہیں، جو مختلف این جی اوز اس ضمن میں کام کرتے ہیں، دوست فاؤنڈیشن ہے، ہورائزن ہے، ان کو بھی ہم ساتھ ملا رہے ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ اویئرنیس پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ اپنے پولیس میں بھی ہم اویئرنیس کے لیے سیمینار کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو پولیس آفیسرز ہیں زیادہ وہ ان کو باخبر ہو جائیں۔
آئس نشے پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئس میت امیفیٹین نامی ایک کیمیکل سے بنتا ہے۔ یہ چینی یا نمک کے بڑے دانے کے برابر ایک کرسٹل قسم کی سفید نشاور چیز ہوتی ہے، جسے باریک شیشے سے گزار کر حرارت دی جاتی ہے۔ ان کے مطابق اس کے لیے عام طور پر بلب کے باریک شیشے کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اسے انجیکشن کے ذریعے سے بھی جسم میں اتارا جاتا ہے۔ پشاور میں نفسیاتی امراض کے ماہر ڈاکٹر میاں افتخار حسین گزشتہ کئی سالوں سے مختلف قسم کے نشوں میں مبتلا مریضوں کے علاج سے منسلک رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں نشئی افراد کی بحالی کے لیے ایک نجی مرکز بھی قائم کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ان کے مرکز میں تقریباً 100 سے زائد آئس کا نشہ کرنے والے افراد کا علاج کیا جا چکا ہے، جس میں 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا،
یہ سٹیمولنٹ ہے، جب اس کو پی لیتے ہیں تو اس میں مطلب ایک انرجی آ جاتی ہے، بڑا خود کو بڑا اچھا محسوس کرتا ہے، انرجی آ جاتی ہے، تکتا نہیں ہے، نیند کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر ابنارملٹی آف پرسپشن، جب چیزوں کو دیکھتے ہیں اسے الٹا مطلب لیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ابنارملٹی آف تھنکنگ بیہیویئر ان ایموشن، اور بڑا سیویئر۔ اس میں پھر وہ ضروری ہے کہ وہ کوئی مطلب سیلف ہارمنگ کوئی اس طرح سے ہوئے گا، اوور ایکٹیویٹی ہوتی، بھاگتے ہیں تو خود کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی۔ اب یہ ایلیٹ کلاس میں بھی مطلب بڑے یعنی افسروں میں بھی یہ ہے، انسٹیٹیوشن میں بھی یہ ہے، یہ چیزیں اسٹوڈنٹس میں یہ ہے۔
ڈاکٹر میاں افتخار حسین کے مطابق خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں یہ نشہ ہیروئن کی جگہ لے رہا ہے، کیونکہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے بیشتر پینے والے ہیروئن کے عادی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اس نشے کے روک تھام کے سلسلے میں کوئی قابل ذکر اقدامات نہیں لیے گئے، اور نہ ابھی تک خصوصی طور پر اس کے اسمگلرز اور پینے والوں کے لیے کوئی سزا مقرر کی گئی ہے۔ پشاور میں نشئی افراد کی بحالی کے لیے قائم ایک مرکز میں 2 ماہ سے زیر علاج آئس نشہ کرنے والے ایک نوجوان نے بتایا کہ وہ 3 ماہ تک آئس کا نشہ کر چکے ہیں، تاہم جب ان کے والدین کو معلوم ہوا تو انہیں بحالی مرکز میں داخل کر دیا گیا۔
نیند کو لے آتی ہو، یہ نیند کو بگا جاتی ہے، ایک دو دفعہ خریدا ہے۔
تو یہ کتنا ملتا ہے، کتنی مقدار؟
گرام میں ہوتا ہے،
اچھا
100 گرام یا 200 گرام 300 گرام اس طرح ملتا ہے، تقریباً 2000 روپے کا ایرانی اس میں ہوتا ہے۔
2000 روپے کا 1 گرام ہوتا ہے؟
1 گرام ہوتا ہے، ایرانی اس میں ہوتا ہے، ایرانی اوریجنل ہوتا ہے اس میں۔ 1 گرام تقریباً 1-2 ہفتے کے لیے کافی ہوتا ہے، بہت خیبر ایجنسی میں ملتا ہے۔
اوپن ملتا ہے؟
نہیں اوپن نہیں ملتا، ٹرائی کر کے ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا، جس کو جگہ معلوم ہو اس کو ملتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہاں چرس بھی لیتے اس طرح، پھر پوچھ گچھ کے ذریعے یہ دیتے۔
ادھر بعض اخباری اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے حال ہی میں سگریٹ نوشی پر پابندی سے متعلق بل میں آئس کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت اس نشے کے فروخت اور پینے پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ تاہم یہ بل ابھی تک صوبائی اسمبلی سے منظور نہیں کیا گیا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی پشاور۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنو۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے 2 بڑے صوبے پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے موبائل ایپ کے ذریعے ٹیکسی سروس فراہم کرنے والی غیر ملکی کمپنیاں اوبر، کریم اور A1 کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ وزیراعلی پنجاب شہباز شریف نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب میں کمپنیوں کو 15 دن کی مہلت دیتے ہوئے ٹیکس نیٹ میں شامل ہونے کی ہدایت کی ہے، جبکہ سندھ میں صورتحال ابھی غیر یقینی ہے۔ ہماری ساتھی حنا سعید نے اس حوالے سے کریم کے مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان جنید اقبال سے بات کی اور حکومت کے تحفظات اور بڑھتے کرایوں سے متعلق سوالات کیے۔
سروسز کریم کی کھلی ہوئی ہے، نہ معطل ہوئی تھی نہ ابھی بھی معطل ہے، بالکل بحال ہے، تو لوگ کریم کی سروس استعمال کر سکتے ہیں۔ رہی بات حکومت کی، تو کل کیا جو رد عمل آیا ہے، ہماری کافی عرصے حکومت سے بات چیت چل رہی تھی کہ رائڈ ہیلنگ کمپنیز کا جو بھی نئے اس کے حوالے سے لاس بنائے جا رہے ہیں اور وہ رینٹا کار کے زمرے میں نہیں آ سکتے، یہ اور بات ہے کہ رائڈ ہیلنگ کمپنیز یہ پوری ذمہ داری اٹھاتی ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو لوگ رائڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، جو کار اونرز ہیں، وہ تمام روٹ پرمٹس پتا لیں گے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل معاملے پر ڈسکشن چلتی جا رہی تھی کہ خواہ کریم رینٹا کار کمپنی ہے یا کریم ایک پلیٹ فارم ہے۔ تو کل کا جو ریئیکشن ہے اس کے بعد کچھ نرمی دیکھنے میں آئی ہے۔
پنجاب کے حوالے سے تو چیف منسٹر شہباز شریف نے 15 دن کی مہلت دی ہے ان تمام کمپنیوں کو رجسٹر کروا کے ٹیکس نیٹ میں لانے کی، کیا سندھ میں بھی ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے آپ کے ساتھ؟
ہم رجسٹرڈ ہیں، ہم NTN نمبر ہمارے پاس ہے، ہم سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں، SEC میں رجسٹرڈ ہیں۔ نیٹ میں وہ نہیں ہوتا جو کالا دھن کالے پیسے سے کیش پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ٹرمینالوجی سے مکمل طور پر مطلب اختلاف کروں گا۔ تو ہم مطلب دا اونلی ایشو از کہ لائسنسنگ کس رجیم کے انڈر ہوگی، کیا لائسنس کریم لے گا یا لائسنس جو گاڑی کا اونر ہے وہ لے گا، اس بات پہ اختلاف ہے۔ اس کو مطلب کاغذوں میں اس طرح سے وہ پریزنٹ ہو گیا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ کریم کسی نیٹ میں نہیں ہے، یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ ہم آلریڈی جو کپتان ہیں ان کی ارننگز ہیں، اس پہ ود ہولڈ انکم ٹیکس کو کچھ حد تک ود ہولڈ کر کے جمع بھی کراتے ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہر مہینے۔ تو یہ تمام، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس تاثر کو کریکٹ کروں۔
عوام اس وقت اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ موجودہ جو تنازع چل رہا ہے اس کے بعد اوبر اور کریم کے کرائے بڑھ جائیں گے۔
دیکھیں کوشش تو یہی ہوگی کہ آئی شیور حکومت کی یہی کوشش ہے کہ ایونچولی اینڈ میں ونر جو ہونا چاہیے نا وہ عوام کو ہونا چاہیے. اگر اگر تو جی ٹیکسی کو بہت ہی مشکل کنڈیشنز پیش لگائی گئی ان پہ اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بہت زیادہ بڑھایا گیا تو نیچرلی پرائس بڑھ جائے گی. پر مجھے لگتا ہے کہ حکومت اب پاکستان میں آپ دیکھیں اوور آل بڑا ایک پروگریسو ماحول بنا ہوا ہے تو وہ عوام کا انویسٹرز کا ٹیکنالوجی کے اس نئے دور کا سب کا خیال رکھیں گے. مجھے ان سے بہت اچھی امید ہے.
یہ تھے ٹیکسی ایپ کریم کے مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان جنید اقبال جنہوں نے بات کی ہمارے ساتھی حنا سعید سے. ادھر پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مومند ایجنسی کے سرکاری اسکولوں کے 29,000 طلباء تاحال نصابی کتابوں سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ان کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خطرہ ہے. سنیے ہمارے ساتھی رحمان اللہ کی رپورٹ.
فاٹا کے سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحانات مارچ کے مہینے میں منعقد ہو رہے ہیں مگر تعلیمی سال کے اختتام پر بھی مہمند ایجنسی کے بیشتر طلباء کو پوری کتابیں نہیں ملی ہیں. مہمند ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اس وقت 69,000 طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن میں سے 29,000 طلباء کو ابھی تک ایک کتاب بھی نہیں ملی جبکہ باقی 40,000 طلباء کو ایک یا دو کتابیں ملی ہیں. یاد رہے کہ سال 2016 میں خیبر پختونخوا کے سابق گورنر مہتاب احمد خان نے قبائلی علاقوں میں تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا. مہمند ایجنسی کے ایک پرائمری اسکول کے استاد رحم دراز نے بی بی سی کو بتایا کہ کتابیں نہ ملنے کی وجہ سے کئی طلباء اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں.
شروع ہی سے ہم یہی ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہے ہمارے پاس کتابیں نہیں ہے. ہر قسم کے آفیسر سے اپنے یوسف کو اور اپنے جتنے بھی آفیسر ہیں پوچھنے کے انتظام سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں کتابیں دے دیں کتابیں مہیا کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ساری ایجنسی میں خاص کر مونی سے نابے تک کتابوں کی وہ حالت اچھی نہیں ہے بس بری طرح ہم متاثر ہیں.
مہمند ایجنسی کے ایک رہائشی ثواب سید نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے.
پریشانی تو بالکل ہے کہ اپنے بچوں پر میں افسوس کرتا ہوں کہ یار تمام لڑکوں کو کتابیں مل چکی ہیں اور ہماری ایجنسی میں ہمارے بچوں کو کتابیں پوری نہیں ملتی. افسوس کرتا ہوں کہ تمام بچوں کی تعلیم اچھی کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے بچوں کی تعلیم پس ہو جا رہی ہے.
مہمند ایجنسی میں شدت پسندوں کے اسکولوں پر حملوں کی وجہ سے بھی تعلیم کو کافی نقصان پہنچا ہے. شدت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے ایجنسی کے مختلف علاقوں میں 127 اسکول یا تو تباہ ہو چکے ہیں پھر جس بھی نقصان پہنچا ہے جس میں سب سے زیادہ 64 اسکول تحصیل صافی میں تباہ ہوئے ہیں. شدت پسند عناصر نے کئی سال پہلے مہمند ایجنسی کے واحد ڈگری کالج کو بھی تباہ کر دیا تھا جس کے بعد آج تک وہاں تدریسی عمل شروع نہ ہو سکا. رحمان اللہ بی بی سی پشاور.
اور پاکستان میں لغت پر کام کرنے والا اردو لغت بورڈ کئی انتظامی مسائل کا شکار رہا ہے. بورڈ کے نئے چیف ایڈیٹر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا ہے کہ لغت کے نظر ثانی شدہ ایڈیشن چھاپنے کے علاوہ انٹرنیٹ اور موبائل ایپ پر بھی اس کی رسائی ممکن بنائی جائے گی. بورڈ کی کارکردگی مسائل اور منصوبوں کے متعلق نازش ظفر کی رپورٹ سنیے.
کئی سال تک مستقل چیف ایڈیٹر کے بغیر چلنے والے اردو لغت بورڈ کے چیف ایڈیٹر کا حال ہی میں تقرر ہوا ہے. محقق مصنف اور تاریخ دان عقیل عباس جعفری نے دسمبر 2016 میں عہدے کا چارج سنبھالا ہے اور امید پیدا ہوئی ہے کہ اردو لغت پر پڑی گرد صاف ہوگی اور حرف کا وہ سفر جو کئی سال تک ایڈیٹر نہ ہونے کی وجہ سے روکا ہوا تھا اسے جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر کے آگے بڑھایا جائے گا. عقیل عباس جعفری سے قبل 2010 تک لغت بورڈ کی چیف ایڈیٹر فہمیدہ ریاض تھیں. 2010 تک لغت بورڈ نے لغت کے 22 والیوم چھاپے لیکن اس کے بعد مستقل چیف ایڈیٹر کی عدم موجودگی میں ہر والیوم کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن نہیں آ سکا. چیف ایڈیٹر عقیل عباس جعفری نے بی بی سی کو 6 سال تک ایڈیٹر مقرر نہ ہونے کی وجہ سے لغت کے ادھورے کاموں اور نئی ذمہ داریوں کا حال یوں بتایا.
ہاں ظاہر اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو ریگولر کام تھے اور جو ڈکشنری کی جو جلدیں نہیں چھپی تھیں ان کو دوبارہ چھپنا تھا اور جو اس کا ایک پروجیکٹ تھا کہ اسے کنسائز ڈکشنری آئے گی وہ کام بھی ادھورا پڑا ہوا تھا. بچوں کی ڈکشنری کا ایک کام ادھورا پڑا ہوا تھا کیونکہ اصل کام ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب یہ ڈکشنری مکمل ہوگی 2010 میں اس کے بعد شروع ہونا تھا.
لغت کی افادیت اور بورڈ کی ذمہ داریوں کے متعلق بات کرتے ہوئے پاکستان کی وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر سلمان محمد نے بورڈ کی کارکردگی پر تنقید کی.
اردو لغت بورڈ بنایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ وہ عصر حاضر کی اور مستقبل کی اور تعلیمی اور تحقیقی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. تاکہ جو ہے نا یہ مسئلہ آسان ہو. لیکن اس کے جو مقاصد تھے میرا خیال ہے کہ کسی حد تک پہلے تو پورے ہوئے تھے, لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا یا اس کو اس طرح توجہ نہیں دی گئی.
لغت بورڈ کے رکے رکے سفر پر ذمہ داری کس پر عائد کی جائے, اس پر سلمان محمد کا کہنا تھا.
دیکھیں ہوا یہ کہ طویل عرصے سے جو ہے نا بورڈ کے عہدیداران کا جو ہے مستقل بنیادوں پر چناؤ نہیں تھا. اس سے پہلے بھی ایک صاحب جو تھے ان کا اس طرح جو ہے وہ اردو زبان یا اردو سے تعلق نہیں تھا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ریاستی سرپرستی اور اس کی توجہ اور اس کی ترجیحات جو ہے نا وہ اس تمام باتوں کا تعین کر.
چیف ایڈیٹر عقیل عباس جعفری نے بتایا کہ بورڈ نے بچوں کی لغت کا 70-80% کام مکمل کر لیا ہے. ایک سوتی لغت پر بھی کام شروع کیا جائے گا. لغت کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے متعلق ان کا کہنا تھا.
جو یہ 22 کی 22 جلدیں ہیں ان کو ہم کمپوزنگ بنا رہے ہیں, کیونکہ پہلے جو یہ چھپی تھی نہیں ٹائپ پر چھپی تھی, جس کے بعد یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم ان جلدوں کو پوری مکمل 22 جلدوں کو انٹرنیٹ پر ڈال سکیں اور پھر یہ موبائل ایپ کے ذریعے آپ کے موبائل میں بھی آ جائیں.
نئے چیف ایڈیٹر کے پاس منصوبے تو ہیں لیکن انہیں بورڈ کے کئی انتظامی امور میں مدد درکار ہے. سائنس, ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا میں جس تیزی سے ترقی کی جا رہی ہے اسی تیزی سے نئے الفاظ, تراکیب اور اصطلاحات کا زبان میں شامل کرنا بھی ضروری ہے. عقیل عباس جعفری کے مطابق ٹویٹر, بلاگ اور ایسے دیگر الفاظ کو جھوں کا توں اپنایا جا سکتا ہے. لغت ہمیں سکھاتی ہے کہ زبان کے سفر میں حرف آخر کچھ بھی نہیں, اور اردو بورڈ کے چیف ایڈیٹر کے مطابق اردو زبان میں ذخیرہ الفاظ کو وسیع کرنے کے ساتھ انگریزی زبان کے مستعمل الفاظ کو اپنانے کی وسعت بھی پیدا کرنا ہوگی. نازش ظفر, بی بی سی, اسلام آباد.
آج سے ایک صدی پہلے دنیا پر پہلی عالمی جنگ کی گھٹائیں گرج چمک کے ساتھ برس رہی تھیں. 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی اس جنگ کے 6.5 کروڑ سپاہیوں میں سے تقریباً 13 لاکھ کا تعلق متحدہ ہندوستان سے تھا. کم سے کم 74,000 ہندوستانی میدان جنگ میں کام آئے. گھر سے ہزاروں میل دور محاذ جنگ پر نہ تو ٹیلی فون تھا اور نہ ہی ای میل, میسجنگ وغیرہ. تو 5 برس طویل جنگ کے دوران لاکھوں خط آئے اور گئے سپاہیوں سے اپنے خاندان والوں تک. سپاہیوں, ان کے گھر والوں کے حالات اور خدشات ظاہر ہوتے ہیں چند منتخب خطوں سے اقتباس میں جو پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی.
پہلی عالمی جنگ چھڑی تو متحدہ ہندوستان سے دسیوں ہزار سپاہی اور مددگار عملہ یورپ پہنچنے لگا. انڈین سپاہیوں کے لیے ہزاروں میل دور عزیزوں سے رابطے کا ذریعہ خط ہی تھا. ترسیل سے پہلے یہ خط سینسر کیے جاتے تھے, جس کی وجہ سے آج 100 برس بعد بھی ان کی انگریزی نقول برٹش لائبریری میں محفوظ ہیں. گھر کی یاد ستائے ہوئے ایک کلرک نے انڈیا میں اپنے بھائی سے یوں احوال بیان کیا. گولیوں کی سنسناہٹ, توپوں کی گرج اور جہازوں کی گونج میں تمہارے خط ہی تو میرا سہارا ہیں. ایک سپاہی نے محاذ جنگ کا نقشہ یوں کھینچا. لاشیں ایسے بکھری پڑی ہیں جیسے کٹائی کے بعد مکئی کے گٹھے. سپاہی رام سنگھ نے برطانوی شہر برائٹن کے کچنر انڈین ہسپتال سے اپنے والد کو لکھا, ہمیں جنگ کے بارے میں لکھنے کی بالکل اجازت نہیں, اخبارات تو جھوٹے ہیں, ہم نے صرف 400 گز کے علاقے پر قبضہ کیا ہے. اور بہت سے خطوں کی طرح یہ خط بھی سینسر آفس نے روک لیا تھا. سخت سردی اور بارشوں کے موسم میں ہندوستانی سپاہیوں کے لیے خندقوں کی لڑائی سب سے زیادہ پریشان کن تھی. فرانس سے ایک سپاہی کا خط کوہاٹ میں ایک دوست کے نام, دشمن نے خندقوں پر گیس سے حملہ کیا جس سے میرے مسوڑے سوج گئے تھے, اب بالکل ٹھیک ہوں. جنگ کی ہولناکیوں میں کئی زندہ دل سپاہیوں نے یورپ کی خوبصورتی کو پرستان سے تشبیہ دی. ایک میڈیکل اسسٹنٹ نے انڈیا میں اپنی بیوی کو لکھا, برائٹن میں ہر طرف لڑکیاں ہیں جو دیسیوں پر خوب مہربان ہیں, ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتی ہیں, گندمی اور سانولے رنگ پر تو مرتی ہیں. ایک اور فوجی نے سیالکوٹ میں اپنے دوست کو لکھا, یہاں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کا انتخاب خود ہی کرتے ہیں. کئی سپاہیوں نے گھر سے دوری کا غم غلط کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیا. فرانس سے ایک سپاہی نے بدائیوں میں اپنے دوست کو تاکید کی, جتنی جلدی ہو سکے مجھے چرس کی 4 ٹکیاں بھیجو, سردی میں اس کی شدید ضرورت ہے. ایک سپاہی غریب اللہ نے پشاور میں دوستوں سے التجا کی, خط ملتے ہی 1 تولہ افیون فوراً روانہ کرو. یہ سپاہ اب رزق خاک ہو چکی ہیں, مگر یہ خط ان کی رقم کی ہوئی تاریخ کے کئی دلچسپ پہلوؤں سے پردہ اٹھاتے ہیں. عمر آفریدی، بی بی سی نیوز، لندن.
آج سربین کے ایڈیٹر تھے سکلین امام. امبر خیری کو اجازت دیجیے. آخر میں خبریں. سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلم ممالک پر لگائی جانے والی پابندی کی حمایت کر دی ہے. امریکہ کی سپریم کورٹ کے جج کے لیے نیل گورسچ کی نامزدگی پر ڈونلڈ ٹرمپ کو حزب مخالف اور شہری حقوق کی تنظیموں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے. جرمنی میں پولیس نے تیونس کے ایک شہری کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے لیے بھرتیاں کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. روس میں 3 سائبر سیکورٹی ماہرین پر غداری کے الزام کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ان پر الزام ہے کہ وہ امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ ہیکنگ کے معاملے پر سی آئی اے سے رابطے میں تھے. جنوبی افریقہ میں گوتنگ صوبے کے وزیر صحت قابل علاج بیماریوں میں مبتلا 94 نفسیاتی مریضوں کی ہلاکت کے بعد مستعفی ہو گئے ہیں. ایران کے وزیر دفاع نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کے تجربے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے نیوکلیئر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں قرار دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.